قال الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم. عصمت انبیاء اور ضرورت انبیاء پر گفتگو ہو رہی تھی اور کل بلاول کے ذریعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کیونکہ انسان کا علم ناقص ہے، زندگی بہت محدود ہے، اس 70-80 برس میں انسان ایک دو ہی سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے، جبکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تمام علوم دنیا اور علوم آخرت پر مہارت کا ہونا ضروری ہے. یعنی دوسرے معنی میں علم الہی کے بغیر انسان کو رہنمائی نہیں مل سکتی. چلیے، دنیا میں تو تجربات سے بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، مگر مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا تو تجربہ کسی کو نہیں. لہذا ہمیں ایسے رہبر کی ضرورت ہے، ایسے ہادی کی ضرورت ہے جس کے پاس مرنے سے پہلے والی زندگی کا بھی علم ہو اور مرنے کے بعد والی زندگی کا بھی مطمئن ہو. لہذا انبیاء کے بغیر کوئی ادارہ نہیں، انبیاء کا ہونا ضروری ہے. دلائل بہت زیادہ ہے مگر مختصر تو بیان کیے گئے، ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے. یہاں تک تو سارے مسلمان متفق ہیں، بلکہ عیسائی بھی، یہودی بھی، دیگر مذاہب کے لوگ بھی، کہ انبیاء کا ہونا ضروری ہے. لیکن اب انبیاء کے بعد ہمارا عقیدہ نبوت کے بعد عبادت ہے. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے انبیاء کا ہونا ضروری ہے، کیا انبیاء کے بعد جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کیا امام کا ہونا بھی ضروری ہے؟ اب جو سوال ہے، اگر کہا جائے کہ امام کی ضرورت نہیں ہے تو پھر لوگ حنفی کیوں کہلاتے ہیں، حنبلی کیوں کہلاتے ہیں، شافعی مذہب کیوں ہے اور ظاہری مذہب کیوں ہے؟ سمجھے، یعنی ضرورت محسوس کی گئی کہ انبیاء کے بعد آخری نبی کے بعد پھر بھی ایک امام کا ہونا ضروری ہے. لہذا پانچ فرقہ اس وقت موجود ہے، حنفی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے اور ہم ظاہری ہیں. یعنی یہ پانچ جو مذاہب یا فرقے ہیں انہوں نے ضرورت امامت کو محسوس کیا، کہا امام ہونا ضروری ہے. البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ امام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم. اب ہو گئے ٹوٹل چھ فرقے، چھ مذہب فرقے. ایک اہل حدیث، اس کے علاوہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی اور جعفری. تو یہ پانچ تو اس پر اتفاق ہے، امام کا ہونا ضروری ہے. کبھی امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، کبھی امام مالک کو مانتے ہیں، کبھی امام شافعی صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. صلوات علیہ وسلم. لیکن جو اہل حدیث ہیں انہوں نے کہا کہ امام کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. جو مسئلہ قرآن سے سمجھ میں نہ آیا وہ حدیث سے پوچھ لیں. اب ان کے دلائل یہ ہے کہ جب قرآن بھی ہے سنت بھی ہے تو امام کی کیا ضرورت ہے؟ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے قرآن سے, اگر قرآن سے نہ ملا تو حدیث سے سنوا لے محمد والا. جب قرآن کی سنت بھی ہے تو بات ختم ہے, اب ہمارے پاس کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے قرآن ہے سنت ہے, قرآن کے لیے تو پروردگار نے فرما دیا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ قیامت تک کے لیے ہم اس قرآن کے محافظ ہیں. اطمینان قرآن کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں, تغیر نہیں. قرآن سارے مسلمانوں کا ہے, کیوں؟ اس لیے تغیر نہیں تبدیلی نہیں کہ خدا کو حافظ قرآن ہے, کوئی قرآن میں تغیر نہ ہی نہیں کرتا تبدیل ہی نہیں کرتا. یہاں سارے مسلمان مطمئن ہیں, لیکن پورے قرآن مجید میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے, غلط میں نے کہا, پورے قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے یہ ضمانت کی ہو کہ سنت پیغمبر کا بھی وہ محافظ ہے. داؤ کو فکر دے رہا قرآن کا محافظ خدا ہے, مگر سنت پیغمبر کی محافظت کا ذمہ دار خدا نہیں ہے. یہ اور آسان کہ حدیث پیغمبر کا محافظ خدا نہیں ہے. اور دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے صحیح بخاری, اور آپ کے بعد ہمارے اہل سنت کے بھائی لوگ ہاں معتبر ترین کتاب. کیوں معتبر ترین؟ اس لیے امام بخاری نے بہت رحمت کی کہ 6000 احادیث میں سے ان حدیثوں کو چنا جو ان کے اصولوں کے مطابق سچی حدیث تھی, اور غیر بخاری جو حدیث ہے صحیح بخاری میں ان کی تعداد 2000 سے زیادہ نہیں ہے. کتنی احادیث میں سے؟ 6000 احادیث میں سے امام بخاری نے رحمت کی, اور غیر تکراری احادیث کی تعداد 2000 سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 6000 احادیث میں سے امام بخاری کے نزدیک فقط یہ 2000 کے قریب احادیث کا ہم نے قبول ہے. اسی طرح کے امام داؤد انہوں نے ابی داؤد میں 5000 احادیث میں سے انہوں نے تحقیق کی, تقریباً 4000 کے قریب احادیث کہ یہ معتبر ہے, باقی احادیث قابل اعتبار نہیں ہے. میں نے سمجھا آپ نے کہ 6000 میں سے احادیث میں جب سنا ہے تو وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا حدیث کے پیغمبر کو حافظ نہیں بلکہ خدا قرآن کو محافظ ہے. سلام علیکم ہمارے والے قرآن تو ہے لیکن اب حدیث میں اختلاف ہے, کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, کہتے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. بہت سارے علوم ہیں ان میں حدیث کے مطابق علی جان گرانی اب آپ نے دیکھا کہ سنت پیغمبر کی حفاظت کی ضمانت خدا نے دی. اور دوسری دلیل, دوسری دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کے جاتے ہی اختلاف ہو گیا وضو کرنے میں. جو فرمائی آپ تو وضو اس طرح سے کیا جائے, اوپر سے نیچے بازو کو دھویا جائے یا اس طرح سے دھویا جائے, اختلاف ہو گیا. اب بتائیے اس اختلاف میں کس کو کیا پیسہ ملے گا, کیا گورنر ملے گی, کیا حکومت ملے گی؟ کوئی نہیں. وضو میں اختلاف ہو گیا. دوسری دلیل, اگر سنت پیغمبر میں خدا ضمانت اٹھا لیتا تو کوئی نماز پڑھتے ہوئے میں سینے سے ہاتھ رکھتا, میں سینے سے نیچے ہاتھ رکھتا,
نہ کوئی ہاتھ کھولے گا سب ایک طرح سے نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے تو کیا اسے پیسے مل رہے؟ اگر کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے تو کیا اسے حکومت مل رہی ہے؟ کیونکہ سنت میں اختلاف ہو رہا ہے. کوئی میرا ہاتھ پینے پہ رکھو, کوئی میرا ہاتھ نیچے رکھے تو کوئی میرا ہاتھ کھول. تو ثابت یہ ہوا کہ سنت پیغمبر تو ہے مگر اس میں چلا, اور آر ہے مگر کے کوئی چلا سلا کے سمجھ والے ہیں. اور انگوئی کے نام وہ ملت ہے امر میں خلاف ہے کہ وضو کس طرح سے کرے, نماز میں ہاتھ کہاں رکھے, ہاتھ باندھے یا ہاتھ کھولے, ابھی جانے کے راستے. اب قرآن کے جو احکام ہے وہ تو اصول ہے, مگر قرآن کا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو. نماز کیسے پڑھو یہ سننے سے پتا چلے گا. قرآن نے طریقہ نہیں بتایا, پورے قرآن میں ایک جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلمہ ہے وہ بھی ایک جگہ پر نہیں ہے. قرآن نے اصول بتایا کیسے. قرآن نے کہا روزہ رکھو, قرآن نے کہا حج کرو, قرآن نے کہا جہاد کرو. اب جہاد کب کرے, حج کیسے کرے, یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ یہ پتا چلے گا سنت رسول سے. سنت رسول میں ہو گیا اختلاف, سنت رسول میں ہو گیا اختلاف. اب یہ بیچارے لوگ کہاں جائیں؟ ضرورت ہے انبیاء کو جس عقلی دلیل سے ثابت کیا گیا کہ ضرورت انبیاء اس لیے ہے, انبیاء کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کے پاس خدا کا دیا ہوا ایک ایسا علم ہوتا ہے جس میں شک ہوتا ہے, نہ شبہ ہوتا ہے, نہ نقص ہوتا ہے, وہ علم عامل ہوتا ہے, اور اسی علم شامل سے بشر کو رہنمائی ملتی ہے. لیکن جب پیغمبر چلے تو پھر وہی شکی دنیا میں مسلمان گرفتار ہوئے. قرآن تو ہے مگر پھر وہی شک کہ کوئی میرا ہاتھ باندھو, کوئی تیرا اس طرح سے باندھو, کوئی میرا ہاتھ کھولو, تو وہ بیچارے لوگ کہاں جائے؟ کیونکہ بشر کے لیے ہدایت ضروری ہے, اور ہدایت کب ملے گی؟ جب ایسا علم ہو جو علم کے بارے میں جس میں نقص نہ ہو, جس میں عیب نہ ہو, جس میں شک اور شبہ نہ ہو. کیونکہ سنت میں ہو گئے اختلاف, مسلمان پڑ گئے شک اور شبہ میں. کوئی اوپر ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی نیچے, کوئی ہاتھ کھول رہا ہے, ابھی جانے جانی. لہٰذا اب اسی دلیل سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حالت وہی ہوگی جو انبیاء سے پہلے قرآن کو ہے تفسیر اور قرآن کو بتا, سنت تو ہے مگر قرآن کی سنت صحیح ہے. لہٰذا اب وہی دلیل سامنے آئے گی کہ نبی چلے گئے مگر اپنی نبی جیسا کوئی ہو بتا دیجیے. نبی نہ ہو مگر علم میں نبی جیسا ہو, نبی نہ ہو مگر تقویٰ میں نبی جیسا ہو, نبی نہ ہو مگر عصمت میں نبی جیسا ہو. سلام تک محمد ہوا کیونکہ بشر تو آج بھی ہے نا, انسان تو آج بھی ہے, اس کے لیے ہدایت چاہیے, اور ہدایت میں شک و شبہ ہو تو ہدایت نہیں کہلاتی. سلام تک محمد ہوا وہی تمام دلائل جو گزشتہ مجالس میں آپ نے سنے ہیں, جو ضرورت انبیاء کو ثابت کر رہے ہیں وہی ضرورت امام کو ثابت کر رہے ہیں. ایک حاجی کا ہونا ضروری ہے جس کا علم کامل ہو, جس میں نقص نہ ہو, جس میں خطا کا امکان نہ ہو, جس میں نسیان کا امکان نہ ہو, جو معصوم ہو, تاکہ امت مسلمہ کی رحمت کرے. سلام علیکم محمد علیہ وسلم. یہ تو دلیل آپ سمجھ ضرورت امام. لیکن اب آئیے بغیر تعصب کے, کیونکہ تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے. تعصب بہت بڑی چیز ہے, اور آج مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا سبب یہ باہم آپس میں تعصبات. ٹھیک, جس کے لیے وہاں ہے لا اعتراف الدین, دین میں کوئی زبردستی ہے بھائی؟ یہاں ہمارے مساجد ہے کیا لازم ہے, ضروری ہے کہ ہم اسی مسجد میں نماز پڑھیں؟ جہاں آزاد ہے, جہاں آپ کو مزہ آئے, جہاں نماز میں کوشش ہوا ہے وہاں نماز پڑھی ہوئے, جماعت کا ثواب ہو جاتا ہے. لہذا آپ جب ضرورت امام ثابت ہو گئی, اب ہمیں ضرورت ہے امام کی, ہمیں امام چاہیے, نبی کے بعد امام چاہیے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی جسے بھی امام بناؤ, زبردستی نہیں, جسے ہی امام بناؤ مگر کسی نہ کسی اصول کے مطابق بناؤ. کوئی نہ کوئی اصول ہونا چاہیے. ایک معمولی ٹیچر ہوتا ہے اس کو بنانے کا بھی اصول ہے. ڈپٹی کمشنر ہے اس کے لیے کوالیفکیشن چاہیے. ڈاکٹر ہے اس کے لیے میڈیس ہونا ضروری ہے. مگر کوئی اصول ہو. ہم یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد امام کا ہونا ضروری ہے. جسے بھی آپ امام بنا رہے نبی تو ایک ہے تو ایک ہے تو ایک ہے جسے بھی امام بنا. مگر امام بنانے سے سوچے پہلے ہزار ہزار بار سوچے گئے کہ جسے امام بنا رہے ہیں کیا اس کی صداقت میں قرآن کی کوئی آیت ہے؟ جسے امام کہ ابھی آپ نے سنا کہ سننے بھر میں اختلاف ہے مگر قرآن میں اختلاف نہیں ہے. قرآن کا حادث ہوتا ہے کہ جسے آپ امام بناتے ہیں کیا اس کی حمایت کے سپورٹ میں کوئی قرآن کی آیت ہے؟ اور اگر آیت ہے تو وہ سارے فرقوں سے بہت ہی زیادہ میں احترام اور خیر گزارش کروں گا کہ اس آیت کو ذرا ہمیں بھی بتا دیں کہ جسے امام مانتے ہیں کیا اس کی حمایت میں کوئی آیت ہے؟ چلیے آیت نہیں کل سے آیت نہیں ہے تو کہاں سے لائے؟ اگر آیت نہیں ہے جسے بھی امام بنا تو دوسرا اصول چار اجماع امت یعنی تمام مسلمان کا اجماع ہے متفق ہے متحد ہے یہی امام ہونا چاہیے. دوسرا اصول یہ کہ اجماع ہونا چاہیے کہ تمام مسلمان کا نبی کا امام ہونا چاہیے. تو بھی ہمیں بتائیے کہ جسے آپ امام سمجھتے ہیں امام بنانے سے پہلے کیا تمام امت نے اجماع اجماع کیا تھا؟ تو تاریخ میں ہمیں نہیں ملی کہ اجماع ہوا. چلیے اجماع بھی نہیں. چلیے بھائی امام امام تھا. دنیا بہت بکری ہوئی تھی. کوئی آج کی طرح انٹرنیٹ پہ نہیں تھا, ٹیلی ویژن پہ نہیں تھا, سفر مشکل تھا, سواریاں رہی تھی, جہاز میں کچھ تھی, اجماع ممکن نہیں. تو یہ بتائیے کہ جس کو آپ نے امام بنایا ہے کیا وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم تھا؟ یہ کس کو سن بتایا نا جسے آپ امام مان رہے ہیں. آپ اپنی آپ شریف آپ کی نماز کرو آپ حج کس کے حوالے ہے جیسے وہ کہے ویسے آپ کو کرنا ہے. دنیا کا مسئلہ ہے جسے امام بنا رہے ہیں. اگر اجماع بھی نہیں قرآن کی آیت بھی نہیں تو صرف یہ بتا دیجیے کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا یا کئی کئی مناظروں میں شکست کھانے والا تھا. یہ آپ خود حقیقت ہے. تحقیق کرے انسان امام بنانے کے لیے بہت بہت تحقیق کرے کہ جسے ہم امام آتے ہیں کیا وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا؟ چلیے عالم بھی نہیں تو اتنا تو فیصلہ کرے جسے امام بناتے ہیں کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عادل ترین جو صحیح ترین انسان تھا تو بھی مسئلہ حل ہے. اپنے زمانے کا سب سے متقی ہے. مگر افسوس اگر تاریخ اٹھایا جائے تو دل خوب کے آنسو بہنا شروع کر دیتا ہے. کیوں کہ جو امام بنا رہے ہیں انہوں نے علم سے کوئی اصول نہیں ہے. اصول تو بس یہ ہے کہ بادشاہ کا نور نظر تھا. بادشاہ پسند کرتے تھے کیونکہ بادشاہ کی خواہشات کے مطابق کرتے دیے جا رہے ہیں. کروا کے محمد تاریخ ہے چاہتا ہے کہ بادشاہ باپ کی کمی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے. کمی اس زمانے میں مانی جو بیوی استعمال ہوتی تھی یعنی باپ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے. کوئی فتوا دینے والا نہیں اور کسی کو بھی تلاش کرو تو میری خواہشات نفسانی کو پورا کرے اور میرے فیور میں پورا کرے. ایسے کی مشکل گزرے ہے ابھی زیادہ کیا ہے. لہذا امام تو بہت بڑی بات ہے. ہم اس کی تقلید نہیں کرتے جو اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوگا. مستحق وہ نہیں ہو سکتا جو سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا متقی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے.
میں
بات میں مطمئنہ رکھ جائے کہ مستحق یا مفتی یا امام اگر پہلے زمانے میں بہت بڑا علم تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد علم نے اور ترقی کی. پہلے زمانے میں بو علی سینا انجام بہر تھے, لیکن آج تو ہی مسئلے بو علی سینا کے جو ابتدائی پالے نہیں ہے انہیں یاد ہے علم ترقی کر رہا. پہلے ضروری کہ ہم مردہ مستحقی تقریر میں رہے, کیونکہ اگر آج کا عالم ہزار سال پہلے گزرے ہوئے علماء سے برکت ہے, علم سے بھی تقویٰ میں بھی, تو حق کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو امام مانو اسے. اگر امام سے مراد غیر معصوم ہے, اگر امام سے مراد تقلید کرنا ہے, لہٰذا یہ بھی دلیل ہے کہ چلیے ٹھیک ہے وہ اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے, لیکن آج اگر مجھے کسی کو امام بنانا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ گزشتہ زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی سب سے بڑا عالم کون ہے, سب سے بڑا عادل کون ہے, اور سب سے بڑا مستقی کون ہے. سلام کر کے ہمارے الحمد للہ ابھی جو اصول بتائے گئے ان اصولوں میں جو پہلا اصول ہے اسی کو ہمارے مذہب میں چنا ہے. ہم امام اسے مانتے ہیں جس کے حق میں قرآن کی آیت موجود ہو, ایک آیت نہیں 300 کو ایک آیت سے موجود ہو. سلام کر کے ہمارے والا ایک آیت نہیں 300 ایسے موجود ہو, اسی لیے پورے معاہدہ میں آباد ان نمانوں کا دن کو منظر ہو اور رسوم لو زندگی عمل النزیرہ یقین رکھنا کہ یوسف نے بتا بہت شوق ایک اللہ علی دوسرے رسول علی اور تیسرے وہ صاحبان ایمان علی جو حالات رکو میں بتا دینے والے ہیں. یہ بتا دینے والے تو علی تھے نا, ایک واحد ہے مگر وہاں سیدھا جمع کا ہے, سیدھا جمع کا ہے علی نے تنہا بتا دی ہے, میں خدا نے یہ نہیں کہ صرف تنہا علی تمہارے ہاں, وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات دیتے نظر آئے. سلام علیکم و رحمۃ اللہ. یعنی وہ جو مانند علی ہے کردار میں, علم میں, شجاعت میں, کرامت میں, عبادت میں, وہ تمہارے ماں ہے. ارے نام کسے کہتے ہیں؟ ہر امام نے خود سے پہلے قرآن کا تعارف کرنا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آیا سوال ہے, بہت مشکل سوال ہے, مولا علی نے وہ بھی یہودی عیسائی آنے, مولا نے کہا تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میرے ان دو بچوں میں سے حسن حسین میں سے جس سے چاہو پوچھتے. وہ گھبرانے لگا کہ یہ جو ایسے سوالات ہیں کہ بڑے بڑے علماء اس کے جواب نہیں دیتے, یہ چھوٹے بچے ہیں یہ کیسے جواب دیں گے. اس نے سوچا کہ حسن کچھ بڑے ہیں, حسین تو بہت چھوٹے ہیں, تو امام حسن سے سوال کرنا چاہتے تھے. تو امام حسن نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے تم سوال کرتے ہو یا ہم بتائیں تم کون سے سوال لے کر آئے, اسے کہتے ہیں امام خلق دینا. ہمیں ہر بات نشان ہے امت آئے تو اس کی زمانے میں ہمارے گھر یہی جملہ نکلے سنوری سنوری پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا جو علم پوچھنا چاہتے ہو. آپ دیکھیے جو ہمارے نام ہیں وہ صرف فقہ ہی نہیں جانتے, صرف اصول ہی نہیں جانتے, صرف تفسیر ہی نہیں جانتے, صرف حدیث ہی نہیں جانتے, صرف دنیا ہی کے علوم نہیں جانتے. اللہ اللہ آج انگریزوں نے لکھا, کافروں نے لکھا کہ فادر آف کیمسٹری واز جابر بن حیان. جابر بن حیان جو تھا وہ کیمسٹری کا باپ ہے, اور جابر بن حیان جس نے دنیا دنیا مسیحی دنیا یورپ میں تقریر کیا کہ جس کیمسٹری کا باپ بنانے والا جابر بن حیان ہے, یہ بھی لوگوں نے خیال رکھی ہے, میرا اپنا علم نہیں ہے. یہ تو حقیقی کو سنایا گیا ہے کہ فادر آف کیمسٹری امام جعفر صادق سے, نہ کہ جعفر بن حیان معمولی سے شاگرد ہے. وہ کہتا میں نے جو نہیں سنا امام جعفر صادق سے سنو. تو امام ہوتا ہے جس کے بعد دنیا کا ہر علم ہو, کیمسٹری کا علم ہو, فزکس کا علم ہو, ہر علم رکھنے والا. قرآن نے یہی کہا کل شیء احصیناه فی امام مبین. صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا پہلو رکا اسرار عبادت. ہر عبادت میں راز, عبادت تب تک مشکل ہے جب تک ہم عبادت کے راز کو نہ سمجھیں, مانگ تک نہ پہنچے تو اخروٹ کی خال سخت ہے, عبادت لوگوں کے لیے سخت ہے. اب بہت ساری عبادتیں ہیں جو ہر روز ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک وہ عبادت جو سال میں فقط ایک مرتبہ انجام دیتا ہے, واجب ایک مرتبہ, وہ ہے حج کی عبادت. اور کوئی سستی عبادت بھی نہیں ہے, آج کل کے زمانے میں 1,00,000 روپیہ کے قریب خرچہ ہو جاتا ہے, وہ ہے واجب. یاد رکھیے یہ عبادت بہت واجب ہے, بہت کافی. حتیٰ یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کسی ملک سے کسی شہر سے ایک حج پر نہ جائے اس ملک کو اس شہر پر عذاب خدا نازل ہونے کا امکان ہے. یعنی اسے ترک نہیں کر سکتے آپ حج کی بات, اس قدر بات ہے. اور اس کا حدیث یہ ہے کہ جس کے بعد خرچہ ہو آنے جانے کا حج کرنے کا, امام فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اگر وہ حج پہ نہ جائے اور مر جائے, حج اس کے واجب ہے. حج اس کے واجب ہے کہ سال بھر کا خرچہ بھی ہو اور حج کے لیے آنے جانے کا خرچہ بھی ہو. جو حج پر نہ جائے کسی بہانے سے, یہاں یہ مجبوری ہے, دکان ہے, یہ قابل قبول نہیں اسلام ہے. اگر وہ حج پر نہ جاتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور اس کی موت آ جائے تو قیامت کے دن وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے, مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کا حشر نشر یہودیوں کے ساتھ. یہودی دنیا پرست ہے, یہ بھی پیسوں کی وجہ سے حج بنا گیا, ظاہر کام یہی پیسے. البتہ بیماری ہو گئی تو کسی کو بھیج بھجوا تو اسی طرح سے حج کرے تو امکان ہے. بہت اہم عبادت ہے اور اس کے اثرات کو جاننا بہت ضروری ہے. زندگی میں ایک مرتبہ انسان کرتا ہے, اگر ایک مرتبہ ہی غلط کر لے تو پھر دوبارہ ابلا کہاں سے آ گیا. سر محمد آ رہے ہیں امام کے بخود حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر عالم معصومین کی ٹریننگ ہے. ایک مومن سے احرام کا امام نے کہا احرام باندھا, کہا باندھا, کہا احرام کے وقت کیا نیت کی, کہا کوئی نیت نہیں تھی. تو امام نے کہا نہ تو نے احرام صحیح باندھا ہے نہ تم نے حج صحیح کی, تو میں نے کیا کرنا چاہیے. امام نے فرمایا احرام باندھنے کا فلسفہ کیا ہے, یعنی پروردگار معصیت اور گناہ کا لباس اتار کر اور اطاعت کا لباس پہن رہا ہے, یہ ہے خدا سے وعدہ کرنا. حدیث قرآن یہی بتا رہی ہے کے اندر بہت زیادہ شاید ہی نماز کے بعد اتنے اثرات کسی عبادت میں ہو, صرف معنوی نہیں روحانی نہیں بلکہ بہت سارے اثرات دنیوی ہیں, اقتصادی ہیں, سیاسی ہیں, شعور مسلمان کے لیے ہے. کثرت ملا حج نہیں ہو سکتا اگر احرام نہ پہنے, نماز ہو سکتی ہے, عزاداری ہو سکتی ہے اور امن تلاوت ہو سکتی ہے, ساری عبادت ہو سکتی ہے. یہ ہمیشہ کیوں کہ احرام ہے, احرام بہت ساروں کو باندھنے نہیں آتا. جس نے زندگی میں دھوتی نہیں باندھی اس کے لیے احرام باندھنا بہت مشکل ہے. ظاہر ہے جو شلوار اور سوٹ پہن رکھنے والے لوگ ان کے لیے احرام باندھنا بہت مشکل ہے. پروردگار یہ بیچارا نیا مسلمان ہے, امریکہ سے آ رہا ہے, اسے کو یاد رکھو پیٹ چڑھنے چل رہے پروانے والے نہیں ہے لباس لے کر. پروردگار یہ بیچارا امریکہ میں رہنے والا یہ کیا جانے احرام اسی لباس میں جا رہے ہیں, جواب ملا نہیں. اگر احرام صحیح نہیں, احرام نہیں باندھتے تو تم حاجی نہیں ہو سکتے. یہ عبادت انجام نہیں دی جا سکتی, نہ شلوار میں نہ پیر میں کیا سے بارہ کیوں ہو جاتا. جب نماز اس سے افضل ہے وہ شلوار قمیص میں ہو سکتی ہے, وہ پیر شرط میں ہو سکتی ہے, یہ عبادت ہے کیوں نہیں. اس لیے یہ ہے اس میں راز ہے. کیا راز ہے؟ دیکھیے تہذیب الگ الگ ہے, ثقافت الگ الگ ہے, یہ ساری مصنوعی یا دنیاوی یا اعتباری چیزیں ہیں. مثلا یہاں ایک تہذیب ہے, وہاں دوسری تہذیب ہے, یہاں ایک لباس ہے, وہاں دوسرا لباس ہے, گرم زمانے کا لباس الگ ہے, سرد زمانے کا لباس الگ ہے, کبھی غربت کی وجہ سے ریاست میں تبدیلی آ جاتی ہے, کبھی پیسے کی وجہ سے لباس بدل جاتا ہے. یہ ساری وقتی چیزیں ہیں. وہ الگ الگ لباس جب انسان پہنتا ہے کیا پتا چلتا ہے, یہ ایران سے آ رہا ہے, یہ دلی سے آ رہا ہے, یہ پنجاب کا رہنے والا ہے, یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے, یہ ہندو میں رہنے والا ہے, وہ اسلام پہلا پیغام دے رہا ہے. اے لوگ دنیا کے کافر اور دنیا میں یہودی اور اسلام کے دشمن تمہارے درمیان اختلافات پھیلائیں گے, دنیا بنا کر
کسی اختلافات کو ختم کر کے ثقافت اسلام کے پیسے دیا.
ثقافت غیر اسلام کیا
بہت ساری چیزیں ہم ہندوؤں سے بنائی, بہت ساری چیزیں
انگریزوں سے بنائی, بہت ساری چیزیں ہم نے دوسرے لوگوں سے اپنا ثقافت اسلام ہے.
نہیں یہ سب یہ تو نئی چیز ہے,
جہاں رہتے ہیں جیسے گرمی ہے علاقے کی گرمی کے مطابق لباس ہوتا ہے, سردی ہے لباس طرح سے لباس پہنا جاتا ہے. اپنا ثقافت کو برقرار بنا کر اگر دنیا والے سارے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہو تو سن لو, حج کا پہلا درس یہ ہے کہ ثقافت کو اجازت نہ دینا کہ مسلمان مسلمان سے دور ہو. سب ایک لباس
ٹھیک
مشکل ہے ہم نے
احرام.
اور دوسرا مسئلہ لبے اللہ لبے, یہ دو مختص مگر عربی ہے پردہ دن, اس بیچارے کو عربی آتی نہیں. ہم تو اردو جانتے ہیں جو عربی بہت آسان, مگر جنہیں اردو نہیں آتی اس کے لیے عربی تو بہت مشکل. اب 20-20 سال کے ہو جاتے جو نئے مسلمان ہیں امریکہ کے یا افریقہ کے, ان کے لیے تلفظ نکالنا بہت مشکل ہے. لکھی بیچارہ نیا مسلمان, اسے عربی نہیں آتی, پہلا سال ہے, حاجی بننا چاہتا ہے, اسے اجازت دے کہ یہ ترجمے کے ساتھ یہی گھبرا جا اگر بہار میں آ گیا لمبے لمبے مجھے قبول ہو اس میں تم نے ٹرانسلیشن کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھا نہیں. اگر ترجمہ کرو گے تو حج صحیح نہیں ہوگا, حج کرنا ہے عربی میں. دوسرا اختلاف جو آپ کے سیاستدان ہمارے درمیان پھیلا رہے ہیں وہ زبان کا ہی ہے کہ یہ محاذر ہے, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ ایرانی ہے, یہ پھر ہے, یہ خلاف ہے, خلاف اسلام
مسلمانوں کو شعور دینا چاہو کہ دنیا سے بچاؤ, دنیا سے یقین اور ان کے ایک تمہیں آپس میں لڑائیں گے زبان بنا کر. تو یاد لو اس میں دوسرا مطلب یہ ہے کہ سب ایک زبان
انسان
جس ماحول میں رہتے ہیں اس کا یہ کے بچے جو یورپ میں پڑھے ہیں انہیں اردو نہیں آتی,
اردو میں انگلش نہیں آتی, سن نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, ان کی انگلش میں مجالس کا الگ پروگرام نہیں رہے ہیں, انہوں نے جاتے ہیں اردو بالکل نہیں آتی, نہ اردو آتی ہے, بات کر رہی ہے بچہ بالکل اردو سے نام الگ ہے.
جس ماحول ہے زبان انسان رہتا ہے انسان کی کوئی زبان نہیں, مہاجر ہی کا بچہ اگر ایرانی ماں کی گود میں بھیجا جائے ایرانی اسکول میں بھیج دے
تو پرسن سیکھ لے,
اگر انگریزی اسکول میں بھیج دے تو انگریزی سیکھ لے. یہ کہ ہم لوگ جو ہے یہ وہ وطن ہے اور پھر مرنے کے بعد وہ یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے, اس لیے جیسے قبر میں پہلی بار ہمارے بجھاتی پڑتی ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے ماں کے رات پر
زبان کا سوال ہی نہیں کہ بھائی مہاجر نے پڑھایا نہیں کون ہے مستی, یہ تو سوال ہی نہیں. میں رب کو کہتے ہیں رب کا, یعنی یہ وہ تعلق ہے رب کے ساتھ
جو بشر کا تعلق ہے, وہ ابدی ہے, یہاں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. من رب کا تیرا رب کون ہے, تو کیا سمجھ من نبی جو کا تیرا نبی ہے,
یعنی جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو سب ایک امت یا آپ ایک قوم کے اوپر چلا سکتے ہمارے آپ یہ جو اجتماعی اثرات ہیں عادت کے حج کے, لیکن آئیے روحانی جو اثرات ہیں ان کی طرف ذرا سا نظر دوڑا ہے. بہت ساری روایات حدیث قرآن کی آیتیں اس میں علماء نے تفصیل لکھی ہے, حج کے لیے خاص خدا کے نزدیک گئے, طواف کیا. اب یہ طواف کے وقت جس قدر توبہ کرتا ہے, بہت سارے مومن کو دیکھا گیا کہ بہت خوش نصیب ہے کہ طواف کرتے کرتے خانہ خدا کا دعائے حرمین کو مکمل کر دیا. خانہ خدا کا طواف کیا توبہ و ظاہری کا طرف استغفر اللہ ربی و توب الیہ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, اسے پڑھیں, اسی کے ساتھ پڑھیں, محبت کے ساتھ پڑھیں. یہ توبہ کرنا دیتا اب امام کو سننے سنیے امام کا اس کے بعد سنیں اگر یہ بات کہنا پھر کیا کیا یہ دعا پڑھیں اللہم لبیک پروردگار میں آپ لبیک کہا اے دعا پڑھنے والے جب تو کہہ رہا تھا اللہم لبیک پروردگار میں آ گیا میں آ گیا کبھی تو نے سوچا نہیں اس وقت تو نے اپنے گناہوں کو یاد نہیں کیا کہ پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ملک سے جواب دے لبیک
اے حاجی اے حج کرنے والے اس وقت گڑ گڑا کر دعا کر جب تو احرام باندھ رہا ہے کہ پروردگار میں تیرے گھر پہ آیا ہوں تو مجھے قبول کر دے, ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے تو مجھے رد کر دے, تمام میری اثرات ہے لیکن آسان منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور جو بہت اہم منزل ہے وہ ہے میدان عرفہ, کیونکہ حج کے اثرات سے ہم بے خبر ہیں تو عظیم شان دھڑک میں جو عظیم شان دن ہے اسے ملایا کرتے ہیں, وہ ہے یوم عرفہ, جب حاجی عرفہ کے کام حدیث بھی ہے امام سے روایت بھی ہے کہ پروردگار نے ایک رات حل کی ہے اور ایک دن حل کیا, رات لیلت القدر ہے اور دن یوم عرفہ ہے, اگر اللہ کی بڑا گنہگار ہو اگر لیلت القدر یعنی شب قدر رمضان کی عمر کو میں آ کے توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے, اگر رمضان کی اس رات میں نہ آتا اب امام فرماتا ہے اگر میں عرفات میں یوم عرفہ کافر بھی آپ کو توبہ کرے اس کی توبہ بھی خدا کرے, اب ہم لوگ لیلت القدر کو یہاں مناتے ہیں پاکستان میں ہندوستان میں دنیا میں, مگر یوم عرفہ کی خبر ہی نہیں, یوم عرفہ اتنا ہی اہم ہے جتنی لیلت القدر ہے, اس کے اعمال اتنے ہی ہے جتنے لیلت القدر کے, پوری دعا یوم عرفہ دعائے عرفہ امام حسین ہے, اب دیکھیے اور جہاں جہاں وہیں رہتے ہیں لبنان ہو عراق ہو ایران ہو وہاں یوم عرفہ اتنے ہی اجتماع ہوتے ہیں اتنا ہی رش ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں لیلت القدر شب قدر, مگر افسوس کیونکہ حج ہم کرتے تھے مگر اسباب حج سے معلوم نہیں یہ یوم عرفہ جو دن ہے یہ صرف بیٹھ اس میدان میں گزار کر آنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اعمال ہے اور یہ دن اتنا اہم ہے جتنی ہی شب قدر اہم ہے, صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگ جانتے صرف وہ میدان میں بیٹھ کے چلے آ جاتے ہیں ہمارا حج ہو گیا, نہیں شب عرفہ آفزائی توبہ گریہ دعائے عرفہ کا دن ہے, یہ میرا مطلب جو میں عرفہ خدا نے شبی بنا دی ہے مالک نے میدان تیار کہ جو میں عرفہ جب حاجی پہنچے تو یہ سمجھے کہ یہ میدان تیار ہے, میں جب میدان قیامت میں کیا ہونا ہے جو میدان قیامت میں ہونا ہے ہم سے اسی کی تیاری یوم عرفہ میں کیا کہا جائے گا, قیامت میں پہلی آیت کی ہے ہر انسان کے لیے اپنے اعمال نامے کو پڑھ, اس اعمال نامے کو جس میں تیرے آنکھوں کے گناہ بھی ہیں زبان کے گناہ بھی ہیں ہاتھوں کے گناہ بھی ہیں ششم کے گناہ بھی ہیں, اس اعمال نامے کی تلاوت کر اسے اپنی زبان سے خود پر جو زندگی میں تم نے اچھائیاں کی ہیں یا ناکامیاں کی ہیں, یعنی یوم عرفہ حاجی کے لیے لازم ہے کہ کونے میں بیٹھ جائے دعا کے ساتھ ساتھ اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کرے, جوانی کے گناہوں کو یاد کرے, جب نادان تھا اس وقت کے گناہوں کو یاد کرے اور ان پر آنسو بہانے کی کوشش کرے کہ پروردگار مجھے قیامت کی ذلت سے بچا, مجھے اولین و آخرین کے درمیان ذلیل و خوار ہے, یہ مقصد ہے یوم عرفہ, اکثر لوگ میں سمجھ میں سو جاتی ہے بدن میں بیٹھ جاتے ہیں, یہ بہت سارے تھوڑے سے دعا پہلی سمجھ رہے حج ہو گیا, حج سب سے اہم رکن یوم عرفہ, اگر ایک اثر نے ایک حاجی نے یوم عرفہ ایک آنسو ہی نہیں بہایا تو اس نے یوم عرفہ کو درک نہیں کیا, سمجھا نہیں کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے, اس مقام کی کیا فضیلت ہے, اب یوم عرفہ کے بعد ہے حشر الحرم, وہاں بھی اکثر ہم جیسے ناراض ہو جاتا میں شہر آ رہا ہوں اب بارش سے میرا تھوڑے نام کے بچے میں بتاتا حالت بھی ہے اللہ خود کرواتے ہیں, جس نے حشر الحرم درک نہیں کیا اس نے حج کو بھی درک نہیں کیا, یعنی اس حدیث کے مطابق یہ مشعر الحرام میدان عرفہ سے بھی ہے, ہم لوگ کیا کریں بس پتھریاں اور کنکریاں اٹھا کے شیطان کو مارنے کے لیے تو میں پوری رات میں کنکریاں جمع کر رہا ہوں, مشعر الحرام سب سے اہم ترین رکن ہے حج کا, چلیے یوم عرفہ عرفہ کے میدان میں تو ٹرین مل جاتا ہے آج کل ٹرین ملنے لگے ہیں درخت بھی ہے مگر مشعر الحرام سے کچھ بھی نہیں, یہ سر و سامان کچھ بھی نہیں, پہاڑ رہا اس پہاڑ کا دنیا راجدھانی ہے اور
دیا نے گرانے
پوری رات خدا نے دکھایا صرف کنٹینر جمع کرنے کے لیے
اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں متوجہ کیا جس نے مشعر الحرام کو نہیں سمجھا اس نے حج کو نہیں سمجھا. مشعر الحرام کیا ہے؟ ایک اشارہ مکمل برزخ کی طرف ہے. برزخ یعنی وہ زندگی جو موت کے بعد قیامت تک شروع ہو جاتی ہے, وہاں کوئی سرو سما نہیں ہوگا, برزخ میں کوئی پیڑ نہیں ہے, وہاں کوئی گھر نہیں ہے, وہ سفر طولانی ہے. اور اس کے علاوہ مشعر الحرام کا جو اہم راز ہے وہ راز یہ ہے کہ یقین ہے کہ حج کے زمانے میں زمانے کے امام وہی ہوتے ہیں جہاں پر حاجی ہوتے ہیں. اگر یہ عرفہ حاجی عرفہ کے میدان میں ہے امام زمانے وہی ہوتے ہیں, اور اگر مشعر الحرام رات کو حاجی پہاڑوں کے درمیان ہے تو یہ رات اس لیے ہے کہ انسان گریا کرے کہ پروردگار مجھے سرزن میں رہتا امام زمانہ کی زیارت نہیں بولے سر. مشعر الحرام کو جس نے درک نہیں کیا اس نے حج کو درک نہیں کیا. مشعر الحرام میں انسان رابطہ قائم کرے امام زمانہ سے, اور اگر قسمت بہتر ہے اعمال بہتر ہے ممکن ہے کہ فرزند زہرا کی زیارت نصیب ہو. سلوا کا اسرار عبادات پر, اسرار حج پر خوش قسمتی کی کتاب اردو میں آ چکی ہے حضرت آیت اللہ جواد عاملی. حاجیوں کے لیے لازمی ہے کہ حج سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کریں, ورنہ حج تو ہو جائے گا, واجبات تو ہو جائیں گے, مگر جو مغز عبادت ہے روح عبادت ہے اس سے انسان محروم ہو جائے گا. اگر اسرار سے واقف نہیں ہے تو انسان بور ہوتا رہے گا, یہاں خدا نے کیوں بٹھایا ہے, یہاں خدا نے کیوں بٹھایا ہے, کیونکہ اسرار سے بے خبر ہے. اسرار جب سمجھ میں آ جائیں گے اس رات کو مجھے فرزند زہرا کو تلاش کرنا ہے کہ جو عاشق امام زمانہ ہوگا کبھی تنہا کبھی اس پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے فریاد کرے گا, کبھی اس چوٹی پہ فریاد کرے گا, رو رو کے اپنے زمانے کے امام کو بلائے کہ مولا میں آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے, مجھے اپنا دیدار کرائیے. اسرار حج بہت ہی نورانی کتاب ہے. آئیے پروردگار کی طرف چلیں کہ پروردگار ہمیں اسرار عبادات سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, تاکہ ظاہر عبادت تک ہم محدود نہ رہیں بلکہ ان حجابوں کو ہٹا کر اصل عبادت کی گہرائی تک پہنچے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا او میرے اللہ تجھے واسطہ دو یتیم بچوں کا, میرے اللہ تمہیں خود فرمایا ہے وابتغوا لہم الوسیلہ, دعا کرنے والے جب بھی دعا مانگ وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگ. اے خدا تیرے در پہ دو یتیم بچوں کو وسیلہ بنا کے آیا ہوں, جو بچے یتیم بھی ہے مظلوم بھی ہے قیدی بھی ہے اور بیمار بھی, ابھی جو ابھی تک میں نے ان بچوں کا نام نہیں لیا پھر رونا شروع کر دیے. یتیموں میں سمجھ گئے یہ مسلم کے یتیم بچے ہیں, اور خدا یتیموں کو وسیلہ بنا کے آئے ہیں تاکہ تو ہماری دعا قبول کر لے. سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا مجیب دعوت المرسلین یا کاشف کرد المکروبین. سب مل کے کہیں یا یا سل مرسلین یا یا غیاث المرسلین. اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ. اے خدا آج مجلس اے خدا تجھے واسطہ ان دو یتیم بچوں کا جو ہماری طرح آدھی رات کو رو رہے تھے مگر پر قیم آداب گئے تھے وہ مسلم کے بچے قیدی تھے. ہم بھی رو رہے ہیں وہ یتیم بھی رو رہے ہیں مگر پر بھی ہے ان میں بیمار تھا رش سا گیا تھا دروں کے زندان خواب میں سو رہا تھا. خواب دیکھا کیا دیکھا کوئی کالے برقعے میں بھی ہے زندان کے سر زندان کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے کہہ رہی ہے کرو یا زندان نبی کی بیٹی نے میرا جان گھر تیرے بچے آرام سے سو رہے ہیں میرے بچے یتیم بھی ہے بھوکے بھی ہے پیاسے بھی ہے پردیسی بھی ہے قیدی بھی ہے. داروغہ زندہ روتا ہوا زندہ میں آیا دیکھا ایک بھائی رش پا گیا ہے دوسرے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود پہ لے رکھا داروغہ سات ہو رہا ہے. داروغہ زندہ نے کہا شہزادے بتا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. اس شہزادے نے رو کر کہا داروغہ بڑے دنوں سے میرا بچہ میرا بھائی اماں سے بچھڑا ہوا ہے ہمارا بابا بھی مارا گیا. اگر تو میرے بھائی کی زندگی بچانا چاہے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو زندان میں لے آ تیری بیوی ایک مرتبہ ہائے بیٹا کر کے سینے سے لگائے شاید میرا بھائی بچ جائے. داروغہ مومن تھا روتا ہوا گھر میں گیا بیوی سے کہا جلدی کرو ان کا اٹھا زندان چل. بیوی نے کہا میں شریف ہو رکھوں مجھے آدھی رات میں زندان کیوں لے جا رہے ہو. اتنے روزوں کا کائنات کی شریف بیوی سات بر زہرا جل گئی زہرا زندانوں میں رو رہی ہے. یہ مومنہ روتی ہوئی زندان میں آئی چھوٹے بچے کو گود میں لیا نفسیات نہ چلا تھا بچے نے سمجھا اماں کی روح ہے واپس وطن مدینے کو گیا ہوں. بچے نے دونوں باہیں گردن میں لال دی رو کر کہا اماں بابا مارا گیا ہم یتیم ہو اماں بابا کی لاش کوفے کی گلی میں لائی گئی اللہ گزر گئے اللہ یتیم ہو گئے.